الا کان حواریون و اصحاب یاخذون بسنته و یقتدون بامره ثم انها تخلق خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وما وراء ذلك من الايمان حبة خردل وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. یہ بہت اہم حدیث ہے، بہت کلیئر ہے، افسوسیت یہ اتنی عام نہیں ہے. ویسے ہے مسلم شریف کی روایات، دونوں روایت کے اعتبار سے ہم پلہ. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے پہلے جس امت میں بھی کسی نبی کو بھیجا اٹھایا، اس میں اس کے اصحاب اور حواری پیدا کیے. وہ اصحاب اور حواری کیا کرتے تھے؟ اصحاب حضور کے حواری حضرت عیسیٰ کے دونوں الفاظ جمع کر دیا آپ نے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے نبی اپنے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور جو حکم وہ دیتے تھے اس کی تعمیل کرتے تھے. ثم انہم انہا تخلق من بعدہم قلوب، لیکن اس کے بعد پھر ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا. وہ یقولون ما لا یفعلون، اور کیسے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے. اب آپ نے فرمایا جو کوئی ایسے لوگوں سے جہاد کرے گا ہاتھ سے وہ مومن ہے، جو جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن ہے، جو جہاد کرے گا دل سے وہ مومن ہے، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں. یہ ہے جہاد کے تین درجے. اور جہاد کن پہ ہو رہا ہے؟ یہاں نوٹ کیا آپ نے، چاہے ناخلف ہے تو کون امتی ہے رسول کے، نا ناخلف امتی ہے، انہی کو کہا جائے گا فاسق و فاجر، کے خلاف جہاد کیا جائے گا. بالیق، باللسان، بالقلب. بالیق جو ہے وہ ضروری نہیں کہ تلوار سے ہو. بالیق کی یہ شکل ہے جو آج دنیا نے دی ہے، یہ فکر نہیں ہے، ڈیمونسٹریشن ہے، ڈیمونسٹریشن آف یور ویل اینڈ یور پاور اینڈ یور اسٹرینتھ. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، میرے کیسٹ میں بھی موجود ہے. یہ تقریباً پونے تین سال پہلے کی بات ہے. مارچ کا مہینہ تھا سن 83 کا، میں آ رہا تھا عمرے کے لیے. لاہور کی ایک گرلز کالج کی ایک خاتون پرنسپل کا مجھے فون آیا. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کنٹروورسی بہت چل رہی تھی پردے وردے پر، میرا معاملہ جو تھا بڑا گرم تھا اخبارات میں. انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اور سے باتیں کرتے ہیں، یہ آپ نے اس پر کبھی دھیان دیا کہ یہ 23 مارچ کو جو پریڈ ہوتی ہے اور 14 اگست کو جو پریڈ ہوتی ہے، اس میں جوان لڑکیاں بھی پریڈ کرتی ہیں؟ میں نے واقعی کہا، میں تو ملامت کی میں نے اپنے آپ کو کہ کیوں ادھر کبھی توجہ نہیں ہے. اتنا بڑا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک، مسلمان بچیاں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، حضور امت کے لیے باپ کے درجے میں ہے کہ نہیں؟ وہ جوان بچیاں سینہ تان کر پریڈ کر رہی ہیں اور کھڑے ہوئے کون دیکھتے ہیں؟ وہ مسلمان. کیا اسے کوئی مسلمان ہوگا جو کہے یہ جائز ہے؟ کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی حنفی، کوئی مالکی، کوئی شافعی، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی کہہ دے کے جائے گی؟ ایک ایسا متفق علیہ بول کر اور ہو رہا ہے، دنتے کی چوٹ ہو رہا ہے. میں نے اپنے دل کو یہ تسلی دی کہ بھائی ہم نے تو پریڈ کبھی دیکھی تھی، لیکن وہ ضمیر نام کی ایک شہر ہے نا، اس نے فوراً ٹوک دیا. پریڈ نہیں دیکھی، اخبار میں فوٹو تو دیکھے. بہرحال میں نے جمعے میں تقریر کی، نہیں انل منکر باللسان ہی کر سکتے تھے. میں نے کہا خدا کے لیے باز آ جاؤ، اللہ کی کہ غضب کو دعوت نہ دو، ہماری بھی توجہ نہیں گئی ادھر. لیکن آج میں کہہ رہا ہوں جن لوگوں کے علم میں ہے میرے ہاں جمعے کی نماز میں کبھی بڑا مجمع ہوتا ہے, سول آفیسر بھی ہوتے ہیں, ملٹری آفیسر بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا جس کی بھی رسائی ہو صدر ضیاء صاحب تک وہ اسے اپنا فرض سمجھے کہ یہ بات پہنچائے, کہ خدا کے لیے اس کو بند کرو. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لڑکیوں کو میں کو ٹریننگ نہ دیں. ہمارے ہاں گرلز کالجز پر دوال کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ اندر آپ ٹریننگ دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہماری بچیاں رائفل چلانا جانے اچھا ہے, کیا پتا کون سا وقت آ جائے. پھر یہ کہ پریڈ کرانی ہے ضرور کرائے لیکن قذافی اسٹیڈیم میں کروا دیں اور وہاں ان کی مائیں ان کی بہنیں آئے دیکھیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن جوان لڑکیاں, بوڑھی عورتیں تو نہیں ہوتی جو پریڈ کرتی ہیں, جوان لڑکیاں اور وہ جھک کر تو نہیں چلتی, سیدھا تان کے چلتی ہیں. پریڈ ہے یہ, یہ بہت بڑا منکر ہے. باز آ جائیں میں آگے آ تقریر کر کے عمرے کے لیے واپس گیا تو وہ 23 مارچ ہی تھی, نہیں بلکہ 24 کی صبح کو میں پہنچا ہوں کراچی. تو 23 مارچ کی چھٹی کی وجہ سے صبح کے اخبارات کو نہیں چپے تھے. شام کا مجھے ایونیجر ملا ہے جب میں کراچی سے لاہور جا رہا تھا ہوائی جہاز سے, اور غالباً چار جو ایونیجر ہے کراچی کا اس کی بینر ہیڈ لائن یہ تھی اوپر موٹی, ویمنس پریڈ ٹو پلیس ڈسپائٹ دی لیٹر آف میاں حسین. اس خط سے مجھے معلوم ہوا کہ میاں صاحب نے بھی خط لکھا صدر صاحب کو. اندازہ یہ ہوا کہ یا تو میاں صاحب کو بھی اسی خاتون نے کہیں فون کیا یا انہیں میری تقریر کی رپورٹ پہنچی, دو ہی لگے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے بھی کبھی توجہ نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ میاں صاحب کا آپ اندازہ کیجئے, اتنی بڑی دینی جماعت کے سربراہ 50 سال کی تاریخ لیے ہوئے جماعت اسلامی اپنے پشت پر, تو آج کی جماعت تو نہیں, کم سے کم 45 برس تو اس جماعت کو قائم ہوئے ہو گئے. اور مودودی صاحب نے جو کام شروع کیا تھا وہ 1936 میں شروع کر دیا تھا, وہ تحریریں جن پر جماعت قائم ہوئی وہ جماعت ہے, اس کے پاس کارکن ہے. سب مانتے ہیں کہ واحد منظم جماعت چھوٹی ہے لیکن ہے منظم. اس کا امیر خط لکھ رہا ہے. پھر یہ کہ وہ ایم آر ڈی کا آدمی نہیں ہے, کیا آپ یہ سمجھے کہ یہ ہمارا پولیٹیکل اوپوننٹ ہے, دشمن ہے, بلکہ کسی نے غلط کہا یا صحیح کہا انہیں تو بی ٹیم کہا گیا ماشاء اللہ کی. میں اس سے بحث نہیں کرتا کہ صحیح ہے غلط, اس کو چھوڑ دیجیے. لیکن بہرحال یہ احسان ہے جماعت کا صدر ضیاء صاحب کے گردن پر کہ جماعت میدان میں نہیں آئی ایجوکیشن میں اس کے خلاف, ورنہ یہ کہ شاید لینے کے دن مر گئے ہوتے. لیکن اس شخص کے بھی خط کا یہ حسد ہوا ہے کہ بغلے بجا رہے ہیں وہ لوگ ہمارے ملک میں جو بے حیائی کے علم بردار ہیں, جو اباحیت کے علم بردار ہیں, جو ہر معاملے میں عورت اور مرد کو شانہ بشانہ دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے بغلے بجائی کہ خط لکھ کے دیکھ لیا میاں صاحب کیا ہوا. بس اس واقعے کو سمجھ لیجئے, اگر وہ جماعت موجود ہو جو میں نے جس کو کہا انقلابی بات, اور وہ مناسب تعداد میں ہو, منظم ہو, سر سے کفن باندھے ہوئے ہو, تو یہ جماعت صرف نہیں یعنی منکر باللسان نہیں کرے گی, چیلنج کرے گی کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے, ہمارے جیتے جی نہیں ہوگا, ہماری غیرت جینی گوارا نہیں کرتی. اس کے دو ہی نتیجے ہو سکتے ہیں, ایک بڑا خوش آئند ہے خدا کرے کہ وہ نکلے, کہ حکومت پچھپائی اختیار کر لے. ٹھیک ہے بھائی, تو فرض کے لیے ہم بند کر دیتے ہیں پہلے, اگر یہ کر دیں تو فبیہا, ایک منکر کے بعد دوسرا منکر, دوسرے کے بعد تیسرا منکر. ہماری لڑائی منکرات سے اخلاق سے نہیں ہے, منکر ختم ہو جائے ہمارا جھگڑا ختم, بیٹھے رہو حکومت کرو جو چاہو کرو. ہمیں دین چاہیے, اقتدار نہیں چاہیے. اقتدار کی خواہش ہمارے دین میں گناہ ہو. لیکن ہوتا نہیں, یہ ہوتا کیا ہے کہ حکومت اسے بناتی ہے پریسٹیج ایشو, اپنی انا کا مسئلہ، وہ جیلیں بھرے گی، لاٹیاں برسائے گی، وقت آیا تو وہ فائرنگ کرے گی. یہاں اب ہوگا، تربیت ہو گئی تھی یا نہیں؟ واقعی شہادت کے طالب تھے یا جھوٹ موٹ کے؟ یہ سارے دعوے تھے. اگر ثابت قدم رہیں گے تو یہی ڈیمونسٹریشن ہے جو اس نظام کو تلپٹ کر کے رکھتے. کم سے کم اس بات کی میں پورے کے پورے جو الیکشن کا جو بھی ریولیوشن کا پروسیس ایران میں ہوا ہے اس کی تائید نہیں کر رہا. وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اس کو میری تقریریں ہیں چھپ چکی ہیں. آئی ہیو مائی اون ویوز. لیکن اس بات کی مثال تو موجود ہے کہ ایران میں لوگوں نے بغاوت نہیں کی، ہتھیار نہیں اٹھائے، اپنی گانے دی ہیں، سڑکوں پر آئے ہیں، فائرنگ بھی ہے. سنا ہے کہ ایک دن 15,000 بھی لاشیں پڑتی ہیں، اور وہی دن تھا جس دن وہ شہنشاہ آریہ محض جو دیکھ رہا تھا خواب کہ خسرو کی حکومت کو دوبارہ قائم کرنے کا خواب، جس کے پاس کہ ایشیا کا سب سے بڑا اسلحہ خانہ تھا. روس کو چھوڑ دیجئے، اس کے بعد سب سے بڑا اسلحہ خانہ جو جمع کیا تھا، جو اب تک کام دے رہا ہے. لیکن اس کا حال کیا ہوا؟ وہی کہ جو بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز ابھی بھی مل نہ سکی کنویں یار. اور اس کے سب سے بڑے گرو، ان کا حال کیا ہوا؟ جو سرپرست تھے، جن کا وہ ایجنٹ تھا، اس نے اپنے ملک میں آنے نہیں دیا. بڑی مشکل سے مانے تو سیدھے اسپتال جاؤ اور اسپتال سے واپس چلے جاؤ، کسی ریڈ کارپیٹ ویلکم کی توقع نہ رکھو. یہ کس کا اثر ہوا ہے؟ یہ ہے اصل میں انقلابی عمل. میں اس پر کئی سال سے گفتگو کر رہا ہوں، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج تک میری اس بات پر کوئی تنقید نہیں ہو سکی. یہ راستہ ہے، اور خالص میں کچھ کہہ رہا ہوں دین کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، سیرت النبی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. آخری اقدام کے لیے بھی دو حدیثیں پیش کی ہیں. اس راستے سے ہٹ کر محض سیاسی ہتھ کنڈوں سے، الیکشن کے ذریعے سے، وہ دوسرا ایجوکیشن توڑ پھوڑ والا ایجوکیشن، اس کے ذریعے سے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اسلام آ سکتا ہے تو میرے نزدیک بہت بڑے محاذ ہیں. اقامت دین کا واحد کرنے کا یہ ہے جس میں ہمارے لیے اصل رہنما اسوہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں اجتہادی جو پہلو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، یہ ہے اس میں جو اس دور کے اندر خاص طور پر اس لیے کہ مسلمانوں سے معاملہ ہے، کیسے بھی ہو فاسق و فاجر و مسلمان، یہ طریقہ کار ہے جو اختیار کرنا ہوگا. حضرات، اب میں صرف آپ کو یہ بتا دوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں یہاں بھی آیا ہوں کہ کچھ کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا. میں پیشہ ور وائس نہیں، میں پیشہ ور مدرس نہیں. پیشے ہی کی بات تھی تو اللہ نے مجھے وہ پیشہ دیا تھا جس سے ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بڑا اعلیٰ پیشہ ہے یا نہیں، اس کو چھوڑ دیجیے. کہتے یہی ہے نوبل پروفیشن. اس میں بہرحال نہ ہو کروڑوں کی آمد بھی باعزت روزی اس میں انسان کو ملتی ہے. میں نے اس کو چھوڑا ہے. میں نے عرض کیا تھا پہلے دن، میرے فکر پر بالکل بچپن میں جب سے میں پانچویں جماعت میں پڑھ رہا تھا علامہ اقبال کے اشعار نے ایک اثر قائم کیا، تھوڑا سا اس میں مزید رنگ حفیظ جالندھری کے شاہنامے نے کیا، لیکن اس میں پھر خاکہ تفصیلی مولانا مودودی کی تحریروں نے اولاً، اور مولانا ابو الکلام آزاد کی تحریروں نے، اور مولانا اصلاحی صاحب کی تحریروں نے شامل. میں جب 19 برس کا یا 20 برس کا تھا تو میرے سامنے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اس کے دینی فرائض کے یہ تین پہلو ہیں: عبادت رب، خود اللہ کا بندہ بنے، شہادت الناس، لوگوں پر حجت قائم کرے دعوت و تبلیغ کے ذریعے، اور اقامت دین، دین کی سربلندی کے لیے صدر کی بازی لگا دے. اور اس کے لیے لازم ہے انتظام جماعت. یہ کام جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اسی تصور کے تحت میں جماعت میں شامل ہوا تھا. لیکن بعد میں مجھے محسوس ہوا کہ جماعت اسلامی کا وہ انقلابی لٹریچر ماضی موجود ہے. بدقسمتی سے سن 1947 میں نیک نیتی کے ساتھ ایک غلطی کی گئی ہے اور اس غلطی نے اس کو دلدل میں پھنسا دیا. یہ الیکشن کی اس وادی کے اندر وہ پھنس چکی. انقلابی انداز اس نے اختیار نہیں کیا. یہ وہ بات تھی کہ جو 1955 میں واضح ہوئی. 1956 میں میں نے 225 صفحے کے ایک بیان میں 24 برس کی عمر میں اسے لکھ دیا. اور 1957 میں آل پاکستان ایک ہمارا ہوا تھا اجلاس, اس میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, مولانا مودودی اس وقت تک بہت پر امید تھے کہ الیکشن کے راستے سے ہم انقلاب میں آئیں گے. اور جیسی وہ جماعت ہے ظاہر بات ہے اس میں مولانا کی رائے کے مقابلے میں, خاص طور پہ میری تو عمر ان کے بیٹوں کے برابر تھی. جب ماضی بورڈ میں کھڑا ہوا تھا ان کے سامنے, میری عمر ابھی 25 برس کی نہیں تھی, لہذا میری بات نہیں سنی گئی. اس کے بعد کچھ اور اقدامات بھی ایسے تھے مولانا کے کہ اس سے بدل ہو کر پھر ہم لوگ علیحدہ ہوئے. اصلاحی صاحب اور بڑے بڑے لوگ, خیال یہ تھا کہ یہ لوگ مل کر جماعت بنائیں گے, لہذا ان کے آس پاس رہا. میری عمر تو کچھ نہیں برس تھی. لیکن یہ کہ ان حضرات نے بھی کوئی جماعتی شکل میں اقامت دین کی عملی جدوجہد کا آغاز نہیں کیا. 1965 میں پھر میں نے طے کیا ہے کہ اب اگر کوئی اور نہیں کرتا تو ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے, ہر ایک کو اپنی جواب دہی اللہ کے حضور میں کرنی. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے میری ایسی عمل نہیں کیا. اگر مجھ پر منتصف ہو چکا ہے کہ یہ فرض ہے تو اس کی جواب دہی کے لیے مجھے سوچنا ہوگا. پھر میں دوبارہ لاہور گیا ہوں, پھر میں نے وہ قرآن مجید کے حلقے قائم کیے ہیں تاکہ یہ انقلابی دعوت, اب یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, قرآن کے حوالے سے آئے تو لوگ جاگے. پھر ہم خیال پیدا ہوئے تو انجمن خدام القرآن قائم ہوئی. وہ انجمن ہے, وہ جماعت نہیں ہے, پارٹی ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس دعوت کو عام کیا جائے. اس میں جو بھی میرے ساتھ شریک ہوئے انجمن بنی. اب وہ اشاعت, اس میں دورے, اس میں ہماری کانفرنسیں, مختلف شہروں میں جا کر ہمارے کونی کیمپ, یہ سب انجمن کے تحت ہوئے تاکہ یہ قرآن کی دعوت کو وسیع پیمانے پر, اور ایک قرآن اکیڈمی قائم کی کہ اسی دعوت کو پیش کرنے کے لیے اعلی علمی سطح پر بھی, اور جس طرح میں کر رہا ہوں اس طرح بھی نوجوانوں کی ایک کھیت تیار ہوا. اس لیے کہ ایک جناب بھار کو نہیں کھوڑ سکتا, اور ظاہر بات ہے کہ ایک شخص آج ہے کل نہیں ہوگا. تیار ہو جانی چاہیے ٹیم کے جو اس فکر کو لے کر پھیل جائے ہمارے معاشرے. الحمدللہ وہ انجمن 1972 میں قائم ہوئی, اب یہ 85 ہے, 13 برس ہو چکے, بلکہ 14 ہو جائیں گے. اب اس میں اللہ کے فضل سے کوئی اختلاف نہیں ہوا, کوئی ہنگامہ نہیں ہوا. ہم نے اکیڈمی بھی بنائی, اب کوئی 4 سال سے اس میں عملاً بھی نوجوانوں کی تدریس کا کام شروع ہو چکا ہے. ساری اشاعت وغیرہ کا کام اس سے میرا ایک پیسے کا تعلق نہیں, نہ پبلیکیشن سے نہ ٹیک سے. یہ سارا نظام ہو رہا ہے, رجسٹرڈ باڈی ہے, اور اس کے اکاؤنٹ جو ہے وہ ہم انٹرنلی آڈٹ بھی کراتے ہیں, اور وہ حکومت کے آڈیٹر جو ہے وہ بھی ان کے آڈٹ کرتے ہیں. میں نے ایک عجیب, اللہ نے بات سجھا دی تھی, ایک عجیب کام کیا کہ اکاؤنٹ 2 رکھے. ایک کلیکشن اکاؤنٹ وہ میرے انگوٹھے تلے ہوتا ہے, لیکن اس سے ایک پیسہ بھی براہ راست خرچ نہیں ہو سکتا. ایک ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں صرف وہاں سے ادھر منتقل کر سکتا ہوں پیسہ, اور وہاں جو پیسہ ہے وہ 2 افراد, انجمن کا ناظم اعلیٰ اور انجمن کا ناظم بیت المال, وہ ان کے دستخطوں سے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان 14 برسوں میں میں نے انجمن کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا. اگر کہ اتھارٹی میری ہے, میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, لیکن یہ کہ پیسے تو میرے ہاتھ میں لگتا. بینک میں آ گیا پیسہ, میں صرف چیک لکھتا ہوں اس بینک سے, اس مہینے اب اتنے پیسے کی ضرورت ہے, ادھر نکال دو. اس کے بعد اس کا خرچ جو ہے اس کے لیے بینک سے پیسہ نکالنے کے لیے ناظم اعلیٰ انجمن کا اور ناظم بیت المال ان کے جوائنٹ سگنیچر سے نکلتا. بہرحال میں نے اس لیے بتایا ہے کہ اول تو میری خواہش ہے اور ویسے بھی ہونا ہی ہے اب آپ لوگ واپس ہی گھروں کو آئے, سیر سے بدو گھر کو لوٹے اور اس گھر میں آ کر اصل کام کرے. میں یہاں پہ نہیں, یہاں کے لوگوں کو کچھ کہنے نہیں آیا. یہاں کے لوگ اپنا حساب جانے, اپنا معاملہ جانے. یہ پاکستان سینٹر ہے, یہاں بیسیکلی میں پاکستانیوں ہی سے مخاطب ہوں. ہندوستان کے مسلمان اپنے حالات یہ ہیں. ہمیں تو صدمہ ہوتا ہے اس احساس سے. واقعہ یہ ہے, میں نے کئی بار یہ پاکستان میں اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ ہم جو کوئی تھرے اڑا رہے ہیں پاکستان میں, وہ ہندوستانی مسلمان کی کوس پر اڑا رہے ہیں. ان کی قیمت ہے درحقیقت. اور جب بھی کبھی ہندوستان میں کوئی فساد ہوتا ہے, مسلمان کا خون بہتا ہے, میری کم سے کم کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ کھانا کھاتا ہوں تو حضرت مسیح کے ایک الفاظ ہے لاسٹ سپر کے, وہ آخری جو کھانا ساتھ اپنے حواریوں کے کھایا ہے. پتہ نہیں وہ کس معنی میں آپ نے ایک تشبیہ اختیار کی ہے, کیا استعارہ تھا کہ روٹی توڑ کر اپنے شاگردوں کو دی, ایٹ اینڈ دس از مائی فلیش, کھاؤ یہ میرا گوشت ہے, اور اس کے بعد پینے کے لیے کچھ دیا, ڈرنک اینڈ دس از مائی بلڈ. نہیں معلوم کہ کیا ہے اس میں, رمز کیا ہے, بات غلط ہے یا تو استعارہ ہے واللہ اعلم. لیکن مجھے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جب احمد آباد ہو, مراد آباد ہو, جب مسلمان کا خون بہنے کی خبر آتی ہے, تو وہاں جو کھانا ہم کھاتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہندوستانی مسلمانوں کا خون ہے جو ہم پیتے ہیں. یہ ساری قربانی جی سی کس لیے, کہ ایک خطہ ہو وہاں اسلام قائم ہو جائے. اگر اسلام قائم ہو جائے تو یہ قربانی بڑی نہیں ہے. بڑا پیارا شعر یاد آیا اقبال کا, اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. لیکن سحر پیدا ہو تب نا, چالیسواں سال جا رہا ہے کہ اس شہر کے کوئی آثار نہیں. یہ ہے اصل میں ہمارا المیہ, اس کی کیا سزا ملے گی میں نہیں جانتا, لیکن جب تک مہلت ملی ہوئی ہے محنت کرنی ہے, کام کرنا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں, اول تو گھر آ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی فکر کیجیے, نہیں تو کم سے کم یہاں رہ کر بھی کام کیجیے. آپ انجمن خطاب القرآن کی کوئی تشکیل کر لیجیے گا تاکہ اس فکر کو تو پھیلائے, اپنے ساتھیوں میں پھیلائے, تاکہ آج نہیں کل جب واپس آئیں تو قرآن مجید کے جذبے سے سرشار ہو کر گھروں کو واپس لوٹے. آپ کا یہ اپنے وطن سے دور رہنا اس اعتبار سے مبارک ہو جائے گا. دوسری بات ہونے کے بعد تنظیم قائم کی اور الحمدللہ کے بیعت کی بنیاد پر قائم, بیعت سم اطاعت فی المعروف. بڑے مذاق اڑے ہیں اس کے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں, یتیموں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں. لیکن مجھے اعتماد ہے حضور کی یہ سنت ہے. ابو الکلام نے اسی پر جماعت قائم کی تھی, شیخ الہند نے بیعت کروانا چاہی تھی ابو الکلام کے ہاتھ پر علماء سے رحمت اللہ علیہ, اور سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جماعت تیار کی تھی اسی بیعت کی بنیاد پر. ہمارا تو یہ راستہ ہے دورے جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ہمارے بہترین قرون, قرون اولی سے لے کر اور اس صدی کے شروع تک تو یہی چیز ہے. بعد میں ہم نے تنظیموں کے دوسرے ڈھانچے انداز اختیار کر لیے. بہرحال میں نے وہ تنظیم قائم کی ہے, تو یہ جان لیجئے کہ یہاں کے لیے وہ نہیں ہے. یہاں آپ لوگ جو کام کر سکتے ہیں, جو کر رہے ہیں, دین تحصیل ہے, علم کو حاصل کرنا ہے, باقی یہاں آپ کی حیثیت مہمانوں کی ہے. آپ کو اس میں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اس اپنے ملک میں جس کے آپ اصل ذمہ دار ہیں, اللہ کے ہاں مسئول ہیں, اس کے لیے آپ تیاری کی سوچیں. اور اگر وہاں آ کر آپ تنظیم میں شامل ہو اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کریں, تو یہ ساری گفتگو جو 9 دن میں آج مکمل ہوئی ہے, تب تو یہ سفل ہے. آپ کا سننا بھی مفید اور مبارک, اور اگر یہ نہیں تو آپ نے محفلیں اٹینڈ کی, کچھ آپ کو لذت حاصل ہو گئی ہوگی, کچھ وقتی طور پر جذبہ بھی ابھر آیا ہوگا, لیکن یہ ساری چیزیں نتیجے کے اعتبار سے نہ حاصل ہوگی اگر زندگی میں کسی عملی جد و جہد کا آغاز نہیں ہوتا. اب آپ کی بات میں یہ عرض کر دوں, 11 بج گئے ہیں, جیسے کل سوال جواب کا کوئی سوال نہیں تھا, آج بھی کوئی سوال نہیں, اور ویسے بھی چاہیے یہ کہ آج جو بات آپ کے سامنے آئی ہے اسی کو لے کر اٹھیے. کوئی اور فطری مسئلہ اور کوئی اور دوسرا مسئلہ, ان چیزوں کو بالکل ذہن سے فی الحال نکال دیں. اصل بات پر کنسنٹریٹ کیجئے, رات کو استخارہ کیجئے, سوچئے. باقی جو مسائل ہیں کل صبح 10 بجے سے 12 بجے تک, اب جس کو ہے دلچسپی وہ تشریف لائے, میں ان کے سوالات کے جوابات دوں گا. یہ دھبا موجود ہے, جو صاحب ہوں گے یہاں موجود ان کے سوال کے جواب دیا جائے گا, ورنہ نہیں. یہ صبح کا اور یہ میری آخری اس اپنے دورے میں آپ حضرات سے ملاقات ہوگی. کل تیسرے پہر مجھے یہاں سے واپس ہونا ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ جو کام میں وہاں کر رہا ہوں اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو متنبہ فرما دے, کسی کو توفیق دے کہ وہ مجھے میری غلطی سے آگاہ کر دے, اور مجھے توفیق دے کہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کروں. اور اگر بات صحیح ہے تو میرے لیے استقامت کی دعا کیجئے, اور آپ خود سوچئے کہ آیا اس کام میں میرے دست و بازو بننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. آخری بات یہ ہے کہ حاجی اشرف صاحب کے بھائی پاکستان میں شدید بیمار ہے, ان کے لیے دعا کرے. اللہم اشف لہ وارحمہ, اللہم اشف لہ وارحمہ, اللہم اشف لہ وارحمہ یا ارحم الراحمین.